پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ سلام قبول کیجیے اور حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
شدت پسندوں سے رابطے پر بعض مدارس کی نگرانی کی جا رہی ہے، لیکن مدارس کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا ہے۔ ملک میں شدت پسند گروپ داعش موجود نہیں، پاکستانی وزیر داخلہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سینیٹر رضا ربانی چیئرمین، جبکہ عبد الغفور حیدری ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب۔ ملک میں جمہوریت مضبوطی کی طرف گامزن ہے، قانون سازوں کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
سونیا گاندھی نے منموہن سنگھ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک بڑے مارچ کی قیادت کی۔ منموہن سنگھ عدالت سے جاری سمن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، جمعرات کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے پچھلے سال جو قرارداد منظور کی تھی وہ شام میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے میں ناکام رہی ہے، اور عراقی فورسز اور ملیشیا اہلکار تکریت پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں تاکہ اسے داعش کے قبضے سے بچایا جا سکے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ایک بار پھر حکومت کے اس موقف کو دہرایا ہے کہ ملک میں داعش کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اپنے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مدرسوں کی سرگرمیوں اور ان کی فنڈنگ پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ ملک میں مدارس کے خلاف آپریشن نہیں ہو رہا ہے، تاہم ان مدرسوں پر نظر رکھی جا رہی ہے جن کا دہشت گردی سے کسی طرح کا ربط ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن سے انٹرویو میں چودھری نثار کا کہنا تھا کہ ملک میں مدارس میں سے صرف ایک چھوٹا سا حصہ ایسا ہے جس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ان کے بقول یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ تمام مدارس کا شدت پسندوں سے تعلق ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب ملک میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری ہے، اور اب تک حراست میں لیے جانے والے مشتبہ افراد میں وہ بھی شامل ہیں جو فرقہ واریت پر مبنی نفرت انگیز تقاریر میں ملوث تھے۔ عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند گروپ داعش کی پاکستان میں موجودگی سے متعلق قیاس آرائیوں کو چودھری نثار نے ایک مرتبہ پھر رد کیا ہے۔
They take up the name of ISIS for higher profiling. I don't know about tomorrow. I don't know about the day after. I don't know about the next year. As this moment of time, there is no ISIS present in Pakistan.
چودھری نثار نے کہا کہ پاکستان میں بعض شدت پسند ایسے ہیں جنہیں ان کی تنظیموں سے نکال دیا گیا ہے، اور انہوں نے شہرت کے حصول کے لیے داعش میں شمولیت کا اعلان کیا، لیکن اس وقت پاکستان میں اس شدت پسند گروپ کا کوئی وجود نہیں۔ افغانستان کے بارے میں پاکستانی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات انتہائی خوشگوار ہیں، جس کی ان کے بقول ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ کلدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کے خلاف کارروائی کے حوالے سے افغانستان کی حکومت اپنی اہلیت کے مطابق پاکستان سے مکمل تعاون کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس تنظیم کا سربراہ ملا فضل اللہ افغانستان میں روپوش ہے، اور اس کے خلاف کارروائی میں تعاون کے حصول کے لیے پاکستان کی اعلی عسکری قیادت نے افغانستان کے دورے بھی کیے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے، اور وفاقی وزیر داخلہ کے بقول شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کے باعث ملک میں دہشت گردوں کے حملوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سینیٹر رضا ربانی متفقہ طور پر پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے اپنے ایک پیغام میں صالح عہدے کے لیے اتفاق رائے کو جمہوریت کی مضبوطی قرار دیا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
مرکز میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رضا ربانی ایوان بالا یعنی سینٹ کے بلا مقابلہ چیئرمین، جبکہ جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا عبد الغفور حیدری ڈپٹی چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں، اور سیاسی جماعتیں اس سارے عمل کو ملک میں جمہوری اقدار کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم قرار دے رہی ہیں۔ 104 ارکان کے ایوان کے 52 ممبران بدھ کو اپنی رکنیت کی میعاد پوری ہونے پر سبکدوش ہو گئے تھے، جبکہ ان خالی نشستوں کے لیے انتخاب رواں ماہ کی 5 تاریخ کو ہوا تھا۔ سینیٹر رضا ربانی پر ایوان کی تقریباً سبھی جماعتوں نے اتفاق کیا تھا، جبکہ ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے حکومت اور حزب مخالف کی دیگر جماعتوں نے عبدالغفور حیدری کو نامزد کیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سینیٹر جہاں زیب جمال دینی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، لیکن وہ عبدالغفور حیدری کے حق میں دستبردار ہو گئے، جبکہ صرف خیبر پختونخوا سے سینٹ انتخاب میں حصہ لینے والی پاکستان تحریک انصاف کے شبلی فراز نے بھی کاغذات جمع کروائے۔ ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے ہونے والے انتخاب میں کل 96 ووٹ ڈالے گئے، جن میں سے 6 مسترد ہو گئے اور عبدالغفور حیدری 74 ووٹ لے کر کامیاب امیدوار قرار پائے۔ شبلی فراز کے حصے میں 16 ووٹ آئے۔ صدر ممنون حسین نے سینیٹر اسحاق ڈار کو سینٹ اجلاس کے لیے پریزائڈنگ افسر مقرر کیا تھا، جنہوں نے جمعرات کی صبح 9 منتخب ارکان سے حلف لیا۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے 4 نشستوں پر ابھی انتخاب ہونا باقی ہے۔ قانون سازوں نے سینٹ کے انتخابی عمل سے لے کر ایوان بالا کے 2 اہم عہدوں کے لیے انتخاب کو ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے حوصلہ افزا قرار دیا۔ حکمران مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
یہ ادارہ جو ریاستی ادارہ ہے پارلیمنٹ، یہ مضبوط ہوگا اور اس ملک کی جمہوریت جو ہے وہ اس کا سفر تیزی سے جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اور وہ پہلے ماضی میں جتنے سنگ میل عبور کیے ہیں اب زیادہ تیزی سے عبور کرے گی۔
جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو میں کچھ یوں اظہار خیال کیا،
یقیناً ملک کے اندر جمہوریت اور جمہوری اداروں کو اس سے استحکام ملے گا، عوام کو اپنے منتخب اداروں پر ان کا اعتماد مستحکم ہوگا، اور ہم اسے جمہوریت کے لیے اور جمہوری اداروں کے لیے نیک شگون تصور کرتے ہیں۔
متحدہ قومی موومنٹ کی سینیٹر خوشبخت شجاعت نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ مہینوں میں ملکی سیاست میں آنے والے اتار چڑھاؤ کے باوجود ایوان بالا کے انتخابات میں جو افہام و تفہیم دیکھی گئی وہ قابل تحسین ہے۔
جس طرح آج تک کے معاملے کو طے کیا گیا، یہ جس نے بھی اس میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے اس کو آپ پریس کیجئے کہ جس لیڈر نے بھی اس میں اپنے آپ کو ایک لیڈرشپ کی کوالٹی کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت رکھتے ہوئے اپنی سینٹ کے تمام الیکشن جن کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ وہ ہو نہیں سکیں گے، اتنا جانے کیا، ایسی پارٹیز جو نیشنل اسمبلی سے ہٹ گئی ہیں وہ بھی سینٹ میں آ کر بیٹھ گئیں، اس سے بڑھ کے اور کیا کمال ہوگا۔
حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے گو کے سینٹ کے انتخابات میں اکثریتی نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، لیکن وہ ایک سیٹ کے فرق سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ایوان بالا میں عددی طور پر پیچھے ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹ میں 27 جبکہ مسلم لیگ نون کی 26 نشستیں ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کی جماعت کراچی میں بدامنی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، نہ کہ مخالف سمت میں۔ تاہم انہوں نے مطالبہ کیا کہ جمہوری اخطار کے مطابق پارٹی کے رہنماؤں کو کا احترام کیا جائے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ 9-0 پر چھاپا قانونی ضابطوں کے مطابق تھا۔ تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
پاکستان رینجر سندھ نے بدھ کو متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی دفتر 9-0 پر چھاپے میں متعدد افراد کو حراست میں لیا تھا، اور ان میں سے 27 مشتبہ افراد کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 90 دن کے لیے رینجرز کی تحویل میں دے دیا ہے۔ ان افراد میں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما عامر خان بھی شامل ہیں۔ جمعرات کو کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کے رینجرز ہیڈ کوارٹر کے دورے کی خبریں بھی سامنے آئیں، جس میں انہیں 9-0 پر کیے جانے والے آپریشن کی تفصیلات اور قبضے میں لیے گئے اسلحے کی تفصیلات بھی بتائی گئیں۔ اس موقع پر رینجرز کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر بھی موجود تھے۔ جمعرات کو ایم کیو ایم نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس موقع پر متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ وہ تمام ریاستی اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے ایم کیو ایم کے ارکان کو عدالت میں پیش کیا گیا اس سے ان کی دل آزاری ہوئی اور ان کی عزت نفس مجروح ہوئی۔
یہ نوگو ایریا کس طرح ہے کہ جہاں دکانیں ہیں، جہاں کلینک ہے، جہاں لوگ کاروبار کرتے ہیں، مسجد ہیں، امام مساجد ہیں، امام بارگاہ ہے، اسکول ہیں، دہشت گردوں سے اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لیے جو بیریئر لگائے گئے ہیں اور جو لائسنس یافتہ اسلحہ ہمارے پاس تھا۔
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے،
The rangers and the police was to carry out all operations
رینجرز اور پولیس کو تمام کاروائیاں سیاست سے بالا تر ہو کر قانون کے دائرے میں رہ کر کرنی تھیں، اور تفصیلات تو نہیں دی جا سکتی، لیکن جو معلومات رینجرز نے دی ہیں اس کے مطابق 9-0 پر کاروائی حساس معلومات کی بنیاد پر کی گئی۔ بدھ کو فائرنگ سے ہلاک ہونے والے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن کی نماز جنازہ اور تدفین جمعرات کو عمل میں آئی۔ ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ سید وقاص علی شاہ رینجرز کی گولی سے ہلاک ہوا جبکہ رینجرز نے اس الزام کو غلط قرار دیا ہے. عزیز آباد تھانے کے ایس ایچ او عاصم الرحمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وقاص علی شاہ کے قتل کی ایف آئی آر پولیس کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف عزیز آباد تھانے میں درج کر لی گئی ہے. کراچی کی صورتحال اور 9-0 پر رینجرز کی کارروائی کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سندھ کے سابق گورنر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے کہا کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کراچی میں قیام امن کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو جمع کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمام شرپسند عناصر کے خلاف آپریشن کیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے.
انویسٹیگیشن ہوں گی تو نکل آئے گا. تو ہم کو میرے خیال میں سب کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں امن لانے کے لیے تاکہ دنیا ترقی میں آگے نکل گئی ہے. ہم کب تک ایک دوسرے کو خون بہاتے رہیں گے اور کب تک یہ کام کرتے رہیں گے اور اس میں غیر ضروری ابہام نہیں پیدا کرنا چاہیے.
جمعرات کو کراچی کے لوگ بے چینی کا شکار رہے کیونکہ اسکول دفاتر اور کاروباری مراکز کے کھلنے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے متضاد خبریں آتی رہیں. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
بھارت میں کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر من موہن سنگھ سے یکجہتی کے اظہار کے لیے پارٹی کے ایک مظاہرے کی قیادت کی. ایک عدالت نے کوئلہ اسکینڈل کیس کے سلسلے میں سابق وزیر اعظم کے سمن جاری کیے تھے. نئی دہلی سے اس کی تفصیل بتاتے ہیں سہیل انجم.
کوئلہ بلاکوں کے الاٹمنٹ میں مبینہ بدعنوانی کے سلسلے میں دہلی کی ایک عدالت کے ذریعے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر من موہن سنگھ کے نام سمن جاری کرنے پر کانگریس میں شدید ناراضگی ہے. اس کا مظاہرہ جمعرات کے روز اس وقت ہوا جب کانگریس صدر سونیا گاندھی نے پارٹی کے صدر دفتر سے منموہن سنگھ کی رہائش گاہ تک ایک بڑے مارچ کی قیادت کی. اس کا مقصد سمن پر ناراضگی اور سابق وزیر اعظم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار تھا. اس مارچ میں تقریباً 100 سینئر رہنماؤں نے حصہ لیا. سونیا گاندھی نے اس موقع پر نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا کہ منموہن سنگھ کو سمن جاری کرنے کی خبر پر ہم لوگوں میں غم و غصہ ہے. ان کی ایمانداری نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں جانی جاتی ہے. کانگریس پوری طرح ان کے ساتھ ہے.
وی آر ہیئر ٹو آفر انسٹنٹڈ سپورٹ سولیڈاریٹی. وی آر فلی دی کانگریس پارٹی از فلی بیہائنڈ ہم.
سونیا گاندھی کہہ رہی تھی کہ ہم یہاں ڈاکٹر منموہن سنگھ کو غیر متزلزل حمایت دینے اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے آئے ہیں. ہم اس معاملے کا قانونی طور پر مقابلہ کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ صاف ستھرے ثابت ہوں گے. سینئر لیڈر آنند شرما نے کہا,
ہمیں پورا یقین ہے کہ جو بھی تتھے سامنے ہیں ہر ان کا نرنے نشپکش رہا ہے, صحیح رہا ہے اور سچائی سامنے آئے گی. جو بھی چاہے عدالت ہو, کانگریس پارٹی مضبوطی سے ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کے ساتھ ہے.
ادھر کانگریس کارکنوں نے اتر پردیش میں کئی جگہ ریل روک کر سمن کے خلاف احتجاج کیا. حمایت دینے پر منموہن سنگھ نے سونیا گاندھی اور پارٹی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اس معاملے کا عدالت میں مقابلہ کریں گے. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ قانون اپنا کام کرے گا.
This is a judicial process and it has started. منموہن سنگھ جی آلسو سیڈ آئی ریسپیکٹ دی جوڈیشل پروسیس.
وینکیا نائیڈو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک عدالتی عمل ہے. منموہن سنگھ نے خود کہا ہے کہ وہ عدالتی عمل کا احترام کرتے ہیں. جہاں تک حکومت کا سوال ہے تو وہ اس میں کسی بھی طرح ملوث نہیں ہے. دریاسنا کانگریس نے عدالت میں سمن کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس بارے میں سونیا گاندھی سینئر لیڈروں اور بہترین قانوندانوں سے مشورہ کر رہی ہیں. اسے جلد ہی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. یاد رہے کہ دہلی کی ایک عدالت نے کوئلہ بلاکوں کے الاٹمنٹ میں ہونے والی مبینہ بدعنوانی پر ڈاکٹر منموہن سنگھ سمیت کئی افراد کو سمن جاری کیے ہیں اور انہیں 8 اپریل کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے. اگر الزام ثابت ہو جاتا ہے تو 82 سالہ منموہن سنگھ کو عمر قید ہو سکتی ہے. جس وقت مبینہ بدعنوانی ہوئی تھی کوئلہ وزارت انہی کے پاس تھی. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
عراقی فورسز اور ملیشیا اہلکار تکریت پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے ہیں تاکہ اسے داعش کے قبضے سے بچایا جائے. باغی مسلح افراد کی فائرنگ اور بمباری سے فوج اور رضاکار جنگجوؤں کی کاروائیاں سست ہو گئی ہیں اور انہیں شہر کے مرکز کی طرف جانا پڑا ہے. اس آپریشن کے کمانڈر نے کہا کہ ان کاروائیوں کا یہ دوسرا ہفتہ ہے پیش رفت آہستہ ہو رہی ہے لیکن مضبوطی سے ہو رہی ہے. سب سے بڑے شیعہ ملیشیا گروپ کے لیڈر ہادی الامیری نے بدھ کو دیر گئے بتایا کہ تکریت میں داعش باغیوں کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں کہ ہتھیار ڈال دیں یا موت قبول کریں. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے پچھلے سال جو قرارداد منظور کی تھی وہ شام میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے میں ناکام رہی ہے. جمعرات کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں جاری بحران کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنے اور شہریوں کو تشدد سے محفوظ رکھنے میں بہتری دیکھنے میں نہیں آئی. قرارداد میں تمام متحرک فریقوں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ شہریوں کا تحفظ کریں, بلا امتیاز حملے ختم کیے جائیں اور انسانی ہمدردی کے کارکنوں کو وہاں جانے سے نہ روکا جائے جہاں ان کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا تھا کہ اسے امید ہے کہ کویت میں اس ماہ کے آخر میں ہونے والی عطیہ دہندگان کی کانفرنس میں اہم وعدے کیے جائیں گے. امریکہ نے یوکرین کی حکومت کے لیے 75 ملین یعنی 7,50,00,000 ڈالر کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے, جس میں 200 سے زیادہ ہمویز فوجی گاڑیاں بھی شامل ہیں. مزید تفصیلات پینٹاگون سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیب کی رپورٹ میں. شہناز نفیس کی زبانی.
امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے اس غیر ہلاکت خیز امریکی امداد کی تفصیلات اپنے برطانوی ہم منصب مائیکل فولن کے ہمراہ پینٹاگون میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں بتائی. ان کے الفاظ,
This brings US security assistance to Ukraine to a total of nearly 200 million with the new funds going towards unmanned aerial vehicles.
اس سے یوکرین کے لیے امریکی سیکیورٹی امداد 20 کروڑ تک پہنچ جائے گی, اور یہ نئی امداد نگرانی کے عمل کو بہتر کرنے کی خاطر بغیر ہوا باز کے طیاروں پر خرچ ہوگی. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر کے. امریکہ کی جانب سے اس نئی امداد کے ذریعے یوکرین کو کئی اقسام کے ریڈیوز, خاص قسم کے ریڈارز, فوجی ایمبولینس گاڑیاں اور طبی ساز و سامان مہیا کیا جائے گا. یوکرین کے لیے اس امدادی پیکج کا اعلان ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکی فوجیں مشرقی یورپ میں اپنے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ جنگی مشقوں میں مصروف ہے. مغربی ممالک کے مطابق یہ فوجی مشقیں روس کی طرف سے مسلسل جارحانہ اقدامات کے جواب میں کی جا رہی ہیں. برطانوی وزیر دفاع مائیکل فولن کے الفاظ,
We're working together too, as Secretary Carter has said, in Europe, demonstrating our resolve through NATO to protect all members of the alliance.
جس طرح سیکرٹری کارٹر کہہ چکے ہیں کہ ہم سب مل کر یورپ میں اتحاد کے تمام ممبرز کے تحفظ کے لیے نیٹو کے ذریعے عزم کا اظہار کر رہے ہیں اور یورپی یونین کے ساتھ مل کر ان پابندیوں کا نفاذ کر رہے ہیں کہ جس سے روس کو پتہ چلے کہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کی کیا قیمت ہوتی ہے. یہ الفاظ تھے برطانیہ کے وزیر دفاع مائیکل فولن کے. بدھ کے روز امریکہ نے یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کی مدد کرنے والے کئی افراد کے خلاف نئی پابندیاں عائد کی ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری 47 ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے ایرانی رہنماؤں کو بھیجے گئے خط کو غیر ذمہ دارانہ اور امریکی خارجہ پالیسی کے لیے امکانی طور پر نقصان دہ قرار دے کر اس کی مذمت کر رہے ہیں. تفصیلات سنتے ہیں یاسمین جمیل سے.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے 47 ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے ایرانی رہنماؤں کو بھیجے گئے خط کی مذمت کرتے ہوئے کہا,
This risks undermining the confidence that foreign governments in thousands of important agreements commit to between the United States and other countries.
اس سے امریکہ اور دوسرے ملکوں کے درمیان طے پانے والے ہزاروں اہم معاہدوں پر غیر ملکی حکومتوں کا اعتماد خطرے میں پڑ سکتا ہے, اور اس سے دنیا کو ایک طرح سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ اپنے کسی سمجھوتے کے بارے میں کوئی اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کانگریس کے 535 ارکان کے ساتھ گفت و شنید کرنا ہوگی, اور میرا خیال ہے یہ غلط بھی ہے اور پیش کیا جانے والا ایک بہت برا تاثر بھی ہے. مسٹر کیری نے بدھ کے روز سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کو بتایا کہ آرکنسا کے نئے سینیٹر ٹام کاٹن کا تحریر کردہ خط انتباہ کرتا ہے کہ اگلے امریکی صدر ایران کے ساتھ طے پانے والے کسی بھی جوہری سمجھوتے کو منسوخ کر سکتے ہیں, اور یہ کہ کانگریس بھی اس میں تبدیلی کر سکتی ہے. مسٹر کیری نے کہا کہ سینیٹرز بالکل غلط ہیں کیونکہ یہ لیگلی بائنڈنگ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے. امریکہ اور اس کے شراکت دار برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس کو ایران کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کرنے کے لیے مارچ کے آخر تک کی ایک ڈیڈ لائن کا سامنا ہے، جس کے تحت ایران یورینیم کی افزودگی کے اپنے پروگرام کو محدود کر دے اور اس کے بدلے میں اس پر سے وہ پابندیاں ختم کر دی جائیں جو اس کی معیشت کو تباہ کر چکی ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ہمارے پروگراموں میں براہ راست شرکت کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر یاد رکھیے 0800-777-89، 0800-777-89۔
حال ہی میں منظر عام پر آنے والی ایک نئی رپورٹ میں سانحات کا سامنا کرنے والے عمر رسیدہ لوگوں کے حوالے سے ملکوں کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صومالیہ، وسطی افریقی جمہوریہ اور افغانستان میں معمر افراد کو تنازعات اور عوامی بھلائی کی سروسز کے فقدان کے باعث سانحوں کے خطرے کا سب سے زیادہ سامنا ہے۔ یہ رپورٹ سانحات کے خطرے میں کمی سے متعلق جاپان کے شہر سینڈائی میں 14 مارچ کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام عالمی کانفرنس کے انعقاد سے قبل جاری کی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈی کیپوا کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ہیلپ ایج انٹرنیشنل نے اپنی پہلی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں 190 ملکوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 60 سال اور اس سے بڑی عمر کے ایسے 66% افراد کم ترقی یافتہ ملکوں میں رہتے ہیں۔ ہیلپ ایج کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ یہ تعداد سن 2050 تک بڑھ کر تقریباً 80% ہو جائے گی، جو 2 ارب سے زیادہ آبادی ہے۔ ہیلپ ایج کے سی ای او ٹوبی پورٹر کہتے ہیں، اس وقت سانحات کے خطرے میں کمی کے بارے میں عالمی سطح پر درست طور پر بہت زیادہ دلچسپی موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک سوچ یہ ہے کہ سانحات سے بچاؤ کے لیے کمیونٹیز کو تیار کرنے اور جب کوئی سانحہ ہو جائے تو اس کا بہتر طور پر مقابلہ کرنے میں مدد کے لیے دنیا کو زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک چیز جسے بہتر طور پر اس کا حصہ نہیں بنایا گیا یا اس کا ادراک نہیں کیا گیا وہ یہ ہے کہ معمر افراد سانحات کے سامنے کتنے کمزور ہیں اور وہ کمیونٹی کے دوسرے لوگوں کی نسبت اس حوالے سے زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ وہ سن 2005 میں آنے والے سمندری طوفان کیٹرینا کی مثال دیتے ہیں۔ اس طوفان نے جنوبی امریکی شہر نیو ارلینز کو تہوبالا کر دیا تھا۔
The population of New Orleans, the day the levees broke, the breakdown was that only 16% of the population that day.
جس روز طوفان آیا اس دن نیو آرلینز کی آبادی میں 60 سال سے بڑی عمر کے افراد کا تناسب صرف 16% تھا، اور اس وقت ہمارے پاس جو اعداد و شمار موجود ہیں ان کے مطابق اس روز اپنی زندگیوں سے محروم ہونے والے مردوں اور عورتوں میں سے 75% وہ تھے جن کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ تھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار انتہائی غیر معمولی ہیں، اور سن 2011 میں جاپان میں آنے والے سونامی میں ہلاک ہونے والے 56% افراد 65 سال سے زیادہ عمروں کے تھے، باوجود اس کے کہ آبادی میں ان کا تناسب صرف 23% تھا۔
Obviously, there are certain physical infirmities that come with older age. So, for example,
یقیناً بڑی عمر میں کچھ جسمانی ضعف اور کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے مثال کے طور پر کسی ایسے علاقے سے جہاں ممکنہ طور پر سونامی کی لہریں آ رہی ہوں یا غیر محفوظ حالات سے تیزی سے نکلنے کی صلاحیت کی کمی، مثلاً ان کمیونٹیز میں جہاں سائرن یا خطرے کی گھنٹیاں بجا کر سانحات کا مقابلہ کرنے کی مشقیں کی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کی کمیونٹی میں کوئی ایسا بوڑھا شخص ہو جو اونچا سنتا ہو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی ایسا شخص ہو جو بیماری کی صورت میں گھر میں محصور ہو اور آنے والے خطرے کو دیکھنے کے قابل نہ ہو۔ پورٹر کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں کے تحفظ میں اضافہ اس پہلو کو اہمیت دینے کی صورت میں ہی ہوگا۔ لوگ لمبی عمریں پا رہے ہیں جو ایک اچھی چیز ہے۔ ان کی عمروں کی طوالت میں اضافے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر آنے والے سال لوگ زیادہ لمبی عمر اور زیادہ صحت مند زندگیوں کی توقع کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ آبادی کی عمریں بڑھنا صرف ترقی یافتہ دنیا کا عمل ہے، یا وہ امریکہ، کینیڈا اور مغربی یورپ جیسے ملکوں تک محدود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں لوگوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے تیزی سے آگے بڑھنے والے خطے ایشیا اور لاطینی امریکہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو صحت کی دیکھ بھال، معیشتوں اور سماجی بہبود کے اپنے نظاموں کو لازمی طور پر ایک عمر رسیدہ آبادی کے مطابق ڈھالنا چاہیے.
If you speak to an older person, regardless of which country, regardless of which culture or religion or background they come from, they'll often talk about four major.
اگر آپ کسی بڑی عمر کے شخص سے بات کریں، قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کس ملک سے ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کس ثقافت یا مذہب یا پس منظر سے آئے ہیں، وہ اکثر اوقات چار بڑے خدشات پر گفتگو کریں گے. میری صحت کیسی ہے؟ کیا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس کافی رقم ہے؟ کیا میں محفوظ ہوں؟ اور تشدد، تعصب یا عمر رسیدہ افراد کے ساتھ کی جانے والی دوسری زیادتیوں سے آزاد زندگی گزار رہا ہوں؟ اور چوتھی اور سب سے اہم چیز یہ کہ کیا میری بات سنی جا رہی ہے؟ کیا میری کوئی آواز ہے؟ کیا میری آواز سنی جا رہی ہے؟ یہ الفاظ تھے ہیلپ ایج کے سی ای او ٹوبی پورٹر کے. صومالیہ، وسطی افریقی جمہوریہ، افغانستان، سوڈان، یمن، جنوبی سوڈان، میانمار، ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو، شام اور عراق وہ 10 ملک ہیں جہاں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ خطرات ہیں. دنیا کے ان 30 ملکوں میں سے جہاں بوڑھے افراد کے لیے سب سے زیادہ خطرات موجود ہیں، 17 ممالک کا تعلق سب سہارا افریقہ سے ہے. ہیلپ ایج کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا کہنا ہے کہ اب جبکہ پائیدار ترقیاتی اہداف ایک نمایاں شکل اختیار کر رہے ہیں، انہیں معمر افراد کے لیے حوصلہ افزا علامات دکھائی دے رہی ہیں. اقوام متحدہ اس سال کے آخر میں ملینیم ترقیاتی اہداف کے متبادلات کو حتمی شکل دینے کے لیے اس سال کے آخر میں اجلاس کر رہی ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. ٹیکنالوجی کے میدان میں امریکہ کے بڑے ادارے ایپل انکارپوریٹڈ نے پیر کے روز اپنی جدید ترین ایپل واچ متعارف کرائی ہے.
We have one more thing. I am so excited and I am so proud to share it with you this morning. It is the next chapter in Apple's story and here it is.
متعدد اپلیکیشنز کی سہولت سے آراستہ یہ قیمتی ریسٹ واچ ایک چھوٹے سے کمپیوٹر کا درجہ رکھتی ہے. ٹیکنالوجی کی متعدد کمپنیاں جن میں جنوبی کوریا کی سامسنگ اور ایل جی اور جاپان کی سونی شامل ہیں، پہلے ہی اسمارٹ واچز بنا چکی ہیں، لیکن دنیا ٹیکنالوجی کی قداور کمپنی ایپل کو توقع ہے کہ 2015 میں ادارے کے بانی اسٹیو جابز کے انتقال کے بعد تیار کردہ یہ نئی مصنوعات صارفین کو اپنا گرویدہ کر لیں گی. جبکہ ادارے کی مصنوعات آئی فون اور آئی پیڈ پہلے ہی اپنے لیے ایک مقام پیدا کر چکی ہیں. ایپل کے چیف ایگزیکٹو ٹم کک نے کہا ہے کہ ایپل واچ سے فون کالز کی جا سکتی ہیں، اس سے ای میلز پڑھی جا سکتی ہیں، موسیقی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے اور ذاتی ورزش پر نگاہ رکھی جا سکتی ہے.
Apple Watch is the most personal device we have ever created.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایپل واچ ایک ذاتی قسم کی ٹیکنالوجی ہے. جو بھی ڈیوائسز اب تک ہم نے بنائی ہیں، یہ ان میں سے منفرد ہے. یہ بحث آپ کے پاس نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ پر بندی ہوتی ہے. ادارے نے سین فرانسسکو میں اپنی نئی پروڈکٹ کو شایع نشان طور پر متعارف کرایا. توقع ہے کہ اس نئی مصنوعات کا سستا ترین ماڈل $349 میں بکے گا، جس میں 19 کیرٹ سونے کے ماڈل شامل ہوں گے جو $10,000 میں فروخت ہوں گے. امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگلے ماہ تک یہ واچ سٹوروں کی زینت بن جائے گی. کچھ مالی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پہلے برس کے اندر اندر 80 لاکھ سے 1.8 کروڑ کے درمیان ایپل واچز فروخت ہوں گی. حالیہ دنوں میں ایپل 29 کمپنیوں کی فہرست میں شامل ہو گئی ہے جنہیں نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی جانب سے ڈاؤ جونز کے صنعتی سرمایہ کی اہم امریکی مصنوعات کا درجہ حاصل ہو گیا ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے میں ہوں نکہت امان.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان. ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام سدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. کراچی کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ایک ایسے مجرم کی سزا پر عمل درآمد کے لیے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے ہیں جس نے تقریباً 10 سال پہلے 14 سال کی عمر میں تاوان کی غرض سے ایک 7 سالہ لڑکے کو قتل کیا تھا. اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی.
پاکستان کی ایک عدالت نے 14 سال کی عمر میں ایک لڑکے کو اغوا کے بعد قتل کے جرم میں سزائے موت پانے والے شفقت حسین کی سزا پر عمل درآمد کے لیے بلیک وارنٹ جاری کر دیے ہیں. کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے بلیک وارنٹ جاری ہونے کے بعد شفقت حسین کی سزائے موت پر 19 مارچ کو عمل درآمد کیا جائے گا. شفقت حسین کی سزائے موت پر 14 جنوری کو عمل درآمد کیا جانا تھا, لیکن انسانی حقوق کی ایک تنظیم کی طرف سے درخواست اور ذرائع ابلاغ میں اس خبر کے نشر ہونے کے بعد کہ شفقت حسین نے جب جرم کا ارتکاب کیا تھا تو وہ نابالغ تھا, اس کی سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا, جس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ نے اس مقدمے کی تحقیقات کا اعلان کیا تھا. پاکستان میں حقوق انسانی کی ایک بڑی تنظیم ایچ آر سی پی کی چیئرمین زورا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ شفقت حسین نے جب جرم کا ارتکاب کیا تو وہ اس وقت نہ صرف نابالغ تھا بلکہ مقدمے کے دوران اسے باقاعدہ قانونی معاونت بھی حاصل نہیں تھی.
جی, جب ان کو ہوئی تھی سینٹنس تو اس وقت ہم لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, ایک تو خیر ہم لوگ کی سٹیٹڈ پوزیشن کلیئر ہے, وی آر اگینسٹ دی ڈیتھ سینٹنس, اور ان کے پرٹیکولر کیس میں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ جب یہ مطلب مرڈر ہوا تھا اس وقت وہ انڈر ایج تھا, اور دوسرا جو اس کے وہ ہے پہلو ہے کہ ہی ڈڈ ناٹ گیٹ یو نو گڈ لیگل ریپرزینٹیشن. دو ایسپیکٹس ہیں اور اس وقت اس کی روکا گیا تھا اسی وجہ سے.
دریاسنا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقے ٹوبا ٹیکسنگ میں 3 افراد کے قتل کے مجرم کو جمعرات کی صبح پھانسی دے دی گئی. مجرم محمد صدیق نے 2004 میں ٹوبا ٹیکسنگ میں ایک اسٹیج ڈرامے کے دوران اس وقت فائرنگ کر کے 3 افراد کو قتل کر دیا تھا جب وہ اسٹیج پر ہونے والے رقص پر ہلڑ بازی کر رہے تھے. صدیق سابق فوجی اہلکار تھا اور اس وقت جائے وقوع پر سیکورٹی گارڈ کی حیثیت سے متعین تھا. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مئی 2005 میں اسے موت کی سزا سنائی تھی, جس کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اس کی اپیلیں مسترد ہو چکی تھیں, جبکہ آخری مرحلے میں صدر پاکستان نے بھی اس کی رحم کی اپیل مسترد کر دی تھی. پاکستان نے گزشتہ دسمبر میں سزائے موت پانے والے دہشت گردوں کی پھانسیوں پر عمل درآمد تقریباً 6 سال کے تعطل کے بعد دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا, جبکہ رواں ہفتے ہی سزاؤں پر عمل درآمد کا دائرہ کار دہشت گردی کے علاوہ دیگر جرائم میں بھی موت کی سزا پانے والوں تک بڑھا دیا گیا. سزاؤں پر عمل درآمد بحال ہونے کے بعد اب تک 25 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے. انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان سے پھانسیوں پر عمل درآمد کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہیں, لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کو درپیش سنگین سلامتی کے خطرات کے پیش نظر سزاؤں پر عمل درآمد کیا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارتی دارالحکومت دہلی کی پولیس نے سابق وزیر ششی تھرور کی اہلیہ کی پراسرار ہلاکت کے سلسلے میں ایک پاکستانی صحافی مہر تارڑ سے پوچھ گچھ کی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
سابق مرکزی وزیر ششی تھرور کی اہلیہ سنندا پشکر کی پراسرار موت کے سلسلے میں دہلی پولیس پاکستان کی ایک خاتون صحافی مہر تارڑ سے پوچھ گچھ کرے گی. دہلی کے پولیس کمشنر بی ایس بسی کے مطابق اس بارے میں باضابطہ نوٹس جلد ہی جاری کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ چونکہ مہر تارڑ اس معاملے میں ایک اہم شخصیت ہیں, اس لیے ہم ان سے پوچھ گچھ کریں گے. ابھی ہم ان سے اطلاعات حاصل کر رہے ہیں جن سے اس معاملے پر روشنی پڑ سکتی ہے. 52 साला सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की शब में जुनूबी दिल्ली के एक 5-स्टार होटल के सूट में पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाई गई थी। बताया जाता है कि एक रोज कबल शशि थरूर से मुबैना रिश्तों के ताल्लुक से मेहर तारड़ से ट्विटर पर उनका झगड़ा हुआ था। उधर मेहर तारड़ ने दिल्ली के एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि वो इस मामले में दिल्ली पुलिस के साथ ताउन करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं तफ्तीश के लिए तैयार हूं, उनके सवालों का खैर मकदम है, मगर मैं भारत आने के लिए तैयार नहीं हूं। उनको जो कुछ पूछना है वो लाहौर आकर पूछें। मेहर तारड़ ने इसका एतराफ़ किया कि सुनंदा से उनका झगड़ा हुआ था और यह एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं चाहती हूँ कि यह मामला जल्द निमट जाए। दिल्ली पुलिस इस मामले में शशि थरूर समेत मुतअद्दिद अफराद से पूछगछ कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक शशि थरूर से दोबारा पूछगछ हो सकती है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमरीका ने दरमियाने और छोटे कारोबारों के लिए पाक अमरीका शराकत दारी के तहत कर्जों का एक प्रोग्राम शुरू किया है और यूएसएड इस मकसद के लिए 4 मकामी बैंकों को 6 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लाम आबाद से इशरत सलीम की रिपोर्ट में।
अमरीका के इदारा बराए बैन अलाक्वामी तरक्की यूएसएड ने पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों और इनसे वाबस्ता अफराद को कर्ज की फराहमी के एक मंसूबे का आगाज किया है, जिसके तहत अहल अफराद अपने कारोबार को वसत देने के लिए इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। इस मकसद के लिए यूएसएड 6 करोड़ डॉलर 4 मकामी बैंकों को फराहम करेगा, जिसके जरिए कर्ज की तरसील मुमकिन हो सकेगी। ये एकदम पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती और इक्तसादी शराकत दारी के फरोग का हिस्सा है। यूएसएड में दफ्तर बराए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मुआविन मुंतजिम डोनाल्ड लैरी सैम्पलर ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि पाकिस्तान में 32 लाख में से लगभग 30 लाख यानी 90% से भी ज्यादा कारोबारी इदारे छोटे और दरमियाने दर्जे के हैं।
Small businesses face challenges to growth not just here in Pakistan, but in the United States and around the world as well. One of the key challenges to small businesses everywhere is access to finance.
डोनाल्ड लैरी सैम्पलर का कहना था कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी छोटे कारोबारी इदारों को तरक्की में चैलेंजेस का सामना है। हर जगह छोटे कारोबारी इदारों को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, इनमें से एक बड़ा चैलेंज कर्ज तक रसाई का है। मुल्क के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों का पाकिस्तान की खाम मुल्की पैदावार में 30% और मुल्क की बरामदात से हासिल होने वाली मजमूई आमदनी में 25% हिस्सा है। इक्तसादी उमूर पर नजर रखने वाले माहरीन का मानना है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को अपने मंसूबों को वसत देने के लिए अगर कम शरह सूद पर कर्ज हासिल हो सके तो न सिर्फ इस सतह के कारोबार मुल्क की मईशत में मजीद अहम किरदार अदा कर सकते हैं बल्कि इनके जरिए मुलाजमतों के लाखों मौके भी पैदा किए जा सकते हैं। अमूमन बैंक इस तबके को कर्ज देने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, मगर यूएसएड इस तासुल को जायल करना चाहता है कि छोटे कारोबारी इदारों को कर्ज की फराहमी घाटे का सौदा है। पाकिस्तान की स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज अथॉरिटी के 2009 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 70% छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारे बैंकों की बजाय कर्ज के लिए दोस्तों या खानदान के अफराद से राबता करते हैं। बाकी 30% में से ज्यादातर के पास या तो कर्जों से मुतल्लिक किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं होती या वो बैंकों से कर्ज हासिल करने के तरीकाकार से नावाकिफ हैं। ताहम मौजूदा हुकूमत के मुतल्लिका अहदेदार ये कहते हैं कि इस हवाले से कर्ज की फराहमी और कारोबार के आगाज के तरीकाकार को सहल बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
सोमालिया में ज़राए ने बताया है कि गाड़ी पर बज़ाहिर अमरीकी ड्रोन हमला हुआ है जिसमें अशबाब अस्करियत पसंद सवार थे। सोमाली अहदेदारों और अशबाब के करीबी ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका की सोमाली सर्विस को बताया कि यह ड्रोन हमला जुमेरात को देर गए जनूब मगरबी कस्बे बरदेहर के बाहर एक गाड़ी पर किया गया। इलाके के ज़राए के मुताबिक इस हमले का निशाना आदन गरार था जो अशबाब सिक्योरिटी सर्विसेज अमनियात का आला अहदेदार था। गरार के मुतालिक ख्याल है कि उसके राबते उन मुसल्ला अफराद से थे जिन्होंने सन 2013 में कीनिया के वेस्ट गेट मॉल पर हमला किया था और जिसमें 60 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। इससे पहले सोमालिया के कस्बे बायदुआ में जुमेरात के रोज एक सियासी लीडर को हदफ बनाकर किए गए एक बम धमाके में कम अज कम 8 अफराद हलाक हो गए। अस्करियत पसंद ग्रुप अशबाब ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने कांग्रेस से कहा है कि वह सदर बराक ओबामा को दाइश के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल करने के इख्तियारात की इस्तेदा की मंजूरी दें। जॉन कैरी ने सेनेट की खारजा उमूर कमेटी से कहा कि अमरीका कातलों और ठगों के गिरोह को اپنے عزائم پورے کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیری کے علاوہ وزیر دفاع ایشٹن کارٹر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارٹن ڈیمسی نے بھی خارجہ امور کمیٹی سے خطاب کیا۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے پیم ڈاکنز کی رپورٹ میں۔ سعد یا اسد کی زبانی۔
When I came here last time, I mentioned that
American people are speaking out. Secretary Kerry, we're tired of an endless war.
سینٹ کی خارجہ امور سے متعلق کمیٹی کی سماعت کے دوران جنگ کے مخالف احتجاجیوں نے کئی بار خلل ڈالا، تاہم سماعت پورے زور و شور سے جاری رہی۔ قانون سازوں پر منظوری کے لیے زور ڈالتے ہوئے جان کیری نے داعش سے جڑی صفاقیوں کا ذکر کیا۔
Our atrocities against Assyrian Christian and Yazidi religious communities.
وہ کہہ رہے تھے کہ اشوریہ عیسائیوں اور یزیدی مذہبی آبادی کے خلاف داعش کی زیادتیاں، بچوں کو مصلوب کرنا، عورتوں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انہیں غلام بنانا، اردن اور دور دراز کے ملکوں مثلاً جاپان سے اغوا کیے گئے افراد کا بہیمانہ قتل کرنا۔ قانون سازوں نے بارہا عراق کے لیے ایران کی فوجی حمایت پر خدشات کا اظہار کیا اور اسے خطے میں ایران کے ممکنہ اثر و رسوخ سے منسوب کیا۔ خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر باب کرکر کہتے ہیں،
Should there be any concern by people here that Iran...
کیا یہاں موجود لوگوں میں داعش کے خلاف نتائج پر ایران کے اثر و رسوخ سے متعلق خدشات ہونے چاہیے؟ کیا زمین پر موجود شیعہ ملیشیا یا ان کے اپنے لوگ کمانڈ اینڈ کنٹرول میں کوئی معاونت کر رہے ہیں؟ کیا اس پر بھی کوئی تشویش ہے کہ کسی کو امریکہ کے قومی مفاد کا خیال ہو؟ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارٹن ڈیمسی کہتے ہیں، ایران کی کاروائیاں یعنی عراقی فوج کی حمایت داعش کے خلاف فوج کے استعمال کے زمرے میں ایک مثبت بات ہے، تاہم ہم سب اس بارے میں تحفظات رکھتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا اور داعش کو شکست دے دی جائے گی تو پھر کیا ہوگا۔ ایران کی اثر و رسوخ سے متعلق سوالات ایسے میں سر اٹھا رہے ہیں جب مارچ میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بات چیت کی حتمی تاریخ قریب آ رہی ہے۔ جان کیری سے پوچھا گیا کہ کہیں یہ مذاکرات داعش کے خلاف لڑائی کی کوششوں کو تو متاثر نہیں کریں گے؟ سینیٹر مارکو روبیو کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ داعش کے خلاف ہماری حکمت عملی ایران کو ناراض کیے بغیر آگے بڑھنے سے متعلق ہے، تاکہ وہ مذاکرات کی میز سے اٹھ نہ جائیں۔ اگر میں غلط ہوں تو بتائیے کہ کیسے؟ جان کیری نے کہا کہ اس لیے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ داعش نے گزشتہ برس شام اور عراق کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد امریکہ کی قیادت میں ایک اتحاد بنایا گیا جو اب 60 ملکوں پر مشتمل ہے، تاکہ اس عسکریت پسند گروپ سے نمٹا جا سکے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ عراق میں امریکہ کے قابل بھروسہ فریق موجود ہیں، جبکہ شام کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ جنرل مارٹن ڈیمسی کہتے ہیں، تاحال شام کے اندر ہمارے پاس کوئی قابل بھروسہ ساتھی نہیں، ہم ابھی اس مسئلے کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل مارٹن ڈیمسی کے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پولیس یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ امریکی ریاست میزوری کے شہر فرگسن میں جمعرات کی صبح ایسے میں، جبکہ پولیس اسٹیشن کے باہر ایک مظاہرہ ختم ہو رہا تھا، دو پولیس والوں کو گولی مار کر زخمی کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
اس کے کئی گھنٹے بعد ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا جب فرگسن کے پولیس چیف نے جسٹس ڈپارٹمنٹ کی اس رپورٹ کے پیش نظر اپنے عہدے سے استعفی دے دیا، جس میں پولیس ڈپارٹمنٹ پر منصفانہ پالیسی اختیار نہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ سینٹ لوئس کاؤنٹی کے پولیس چیف جان بیلمر نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ پولیس افسران اس وقت فرگسن پولیس کی مدد کر رہے تھے جب انہیں ہدف بنایا گیا۔
We have seen in law enforcement that this is a very, very, very dangerous environment for the officers to work in.
ہم نے قانون کے نفاذ کے سلسلے میں دیکھا ہے کہ ایسا ماحول پولیس افسروں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اس واقعے میں فائرنگ سے ہم واقف ہیں جو سڑک پار سے کی گئی۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پولیس افسر وہاں کھڑے تھے اور انہیں صرف اس لیے گولی ماری گئی کہ وہ پولیس افسر تھے۔ چیف نے بتایا کہ ان کے ایک افسر کے کندھے پر گولی ماری گئی اور قریبی قصبے سے تعلق رکھنے والے دوسرے افسر کے چہرے پر گولی چلائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں افسروں کو جب مقامی ہسپتال میں داخل کیا گیا تو اس وقت وہ ہوش میں تھے۔ ایک فوٹوگرافر نے کہا کہ وہ زخمی ہونے والے ایک افسر کے قریب کھڑے تھے۔ فوٹوگرافر بریڈلی کے الفاظ،
As we were about to pack our cameras up, we hear what we thought were fireworks up the street. I don't forget the name of the street. Turns out it happened 3 months
ago. اور این اس وقت جب ہم اپنے کمرے بند کرنے والے تھے ہم نے کچھ آوازیں سنی جو ہمارے خیال میں فائرنگ کی آواز تھی. اس کے بعد کئی مرتبہ یہ آوازیں سنائی دی, یہ بندوق کے فائر کی آوازیں تھی. ہم نے دیکھا کہ گلی کے دوسرے سرے سے یہ فائر کیا گیا, چنانچہ ہم فوراً جھک گئے اور اسی وقت ہم نے دیکھا کہ ہمارے قریب کھڑے پولیس والے کو گولی لگ گئی. فرگوسن میں رہنے والوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ گولیاں پولیس اسٹیشن سے سڑک پار واقع ایک پہاڑی سے چلائی گئیں. اس کے فوراً بعد پولیس افسروں کی بڑی تعداد پولیس اسٹیشن کے باہر متعین کر دی گئی. یہ شوٹنگ بدھ کے روز فرگوسن پولیس چیف تھامس جیکسن کے استعفے کے بعد کی گئی ہے. وہ اس واقعے کے 7 ماہ بعد مستعفی ہوئے ہیں جب ایک سفید فارم پولیس افسر ڈیرن ولسن نے ایک نہتے سیاہ فارم نو عمر لڑکے مائیکل براؤن کو گزشتہ سال اگست میں سڑک پر ایک جھگڑے کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. فرگوسن پولیس چیف وہاں کے 6ویں افسر ہیں جو جسٹس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے پیش نظر مستعفی ہوئے ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی سیکرٹ سروسز یعنی خفیہ کے 2 چوٹی کے عہدیدار ان الزامات پر تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں کہ وہ رات دیر تک جاری رہنے والی ایک محفل میں شراب نوشی کے بعد سرکاری کار کو خود ڈرائیو کر کے وائٹ ہاؤس کی حفاظتی رکاوٹوں تک پہنچے. تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی.
واشنگٹن پوسٹ میں سب سے پہلے دی جانے والی خبر کے مطابق واشنگٹن میں مقامی پولیس اور سیکرٹ سروس آفیسرز وائٹ ہاؤس کے نزدیک سے ملنے والے مشتبہ پیکج کی تحقیقات میں مصروف تھے کہ جب یہ 2 ایجنٹ اس داخلی دروازے پر پہنچے جو بند تھا. موقع پر موجود آفیسرز نے ان ایجنٹوں کو گرفتار کر کے ان کا طبی معائنہ کرانا چاہا, لیکن واشنگٹن پوسٹ کے مطابق انہیں اپنے سپروائزرز کی جانب سے حکم دیا گیا کہ وہ دونوں ایجنٹوں کو چھوڑ دیں. اس معاملے پر وائٹ ہاؤس کے باہر موجود افراد کا رد عمل جانی ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ سیکرٹ سروس کے لیے یہ ایک اور شرمندگی کا مقام ہے. خاتون کہہ رہی ہیں کہ نشہ آور اشیاء پینے کے بعد وائٹ ہاؤس کے سامنے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا ناقابل قبول ہے. اگر وہ کسی کو ایکسیڈنٹ میں مار ڈالتے یا کسی کو زخمی کر دیتے تو کیا ہوتا, اور وہ بھی ایسے لوگ جو صدر کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. وہ بہت غیر پیشہ ور ثابت ہوئے ہیں. سیکرٹ سروس جس کا کام صدر اور نائب صدر کی حفاظت کرنا ہے, ان کے لیے باعث شرمندگی بننے والا یہ تازہ ترین واقعہ ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نائجیریا کی حکومت کے ذرائع نے بتایا ہے کہ برطانیہ جنوبی افریقہ اور یوکرین کے شہری شمال مشرقی نائجیریا میں ان سپاہیوں کو تربیت فراہم کر رہے ہیں جو بوکو حرام سے لڑائی میں مصروف ہیں. یہ خبر ایسے وقت میں آئی ہے جب اطلاعات مل رہی تھیں کہ علاقے میں سفید فارم مشنریز موجود ہیں جو فوج کی مدد کر رہے ہیں. ابوجا سے کرس سٹین کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
نائجیریا کی حکومت کے اندر کے ذرائع نے بتایا ہے کہ غیر ملکی مشیر ان فوجی آلات کے ساتھ آئے ہیں جو نائجیریا کی حکومت نے جنوبی افریقہ, روس اور یوکرین سے خریدے تھے, اور یہ بوکو حرام کے عسکریت پسند گروپ کے خلاف کارروائی کے منصوبے کا حصہ ہے. اپنا نام سیغہ راز میں رکھنے کی شرط پر ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نائجیریا نے نئے ٹینک, ٹرک اور پل تعمیر کرنے والے آلات اور ایئر کرافٹ خریدے ہیں. انہوں نے بتایا کہ غیر ملکی شہری مسلح ہیں اور وہ مدگوری میں کام کر رہی ہیں جو کہ بورنو ریاست کا دارالحکومت ہے اور جسے انتہا پسند گروپ کی جانب سے سخت حملوں کا سامنا رہا ہے جو یہاں علاقے میں اسلامی قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں. گزشتہ روز نائجیریا کے صدر گڈ لک جاناتھن نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ غیر ملکی تربیت کاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شمال مشرقی ریاست میں جائیں کیونکہ نائجیریا کے فوجوں کو حملے سے پہلے تربیت دینے کے لیے کم وقت باقی ہے.
We buy some of this equipment. And ordinarily when you buy new equipment,
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس طرح کا کچھ سامان خریدا ہے, اور عام طور پر جب آپ ایسے آلات خریدتے ہیں تو آپ کے پاس وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقامی افراد کو تربیت فراہم کریں تاکہ وہ اس میں مشاق ہو جائیں, اور ہمارے پاس بوکو حرام کی کاروائیوں کی وجہ سے یہ سہولت موجود نہیں ہے. برطانوی ہائی کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ شہری شمال مشرقی نائجیریا میں مصروف عمل ہو, تاہم انہوں نے کہا کہ برطانوی فوجی نائجیریا کی فوج کی مدد کر رہے ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان سے تعلق رکھنے والی گلالے اسماعیل خواتین کے حقوق، شعور اور آگہی کے لیے کام کرنے والی ایک نوجوان سرگرم کارکن ہیں۔ اویئر گرل نامی تنظیم کی 28 سالہ بانی کو لندن میں منعقدہ ایک تقریب میں گزشتہ روز کامن ویلتھ یوتھ ایوارڈ فار ایکسلنس ان ڈیولپمنٹ ورک دیا گیا۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے سعدیہ اسد نے ان سے ایک خصوصی انٹرویو کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔
یہ ایک بڑا پریسٹیجیس ایوارڈ ہے گلالئی، ہماری طرف سے پہلے تو مبارکباد قبول کیجیے۔
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔
یہ بتائیں کہ عالمی سطح پر آپ کے کام کو سراہا گیا ہے، آپ کو کیسا محسوس ہوا ہے؟
بہت خوشی کی بات ہے کہ جو میرا کام ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اور امن کے حوالے سے اس کو سراہا گیا ہے، اور میرے خیال میں یہ صرف میرا سراہنا نہیں ہے بلکہ یہ ہر اس نوجوان لڑکی کو سراہا گیا ہے جو بہت مشکل حالات میں رہتے ہوئے بھی اپنے معاشرے میں تبدیلی کے لیے آواز اٹھاتی ہیں۔
ہم نے اویئر گرل کے نام سے آپ کی جو تنظیم ہے اس کی ویب سائٹ وزٹ کی ہے، وہاں پر مختلف شعبوں میں ہم نے دیکھا کہ آپ کام کر رہی ہیں، تو ہمارے سننے والوں کو بھی اپنی تنظیم سے تھوڑا متعارف کروائیے۔
بہت شکریہ سعدیہ۔ آج سے 12 سال پہلے میں نے اور میری بہن سبھا نے 2002 میں اس تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ نوجوان لڑکیوں کی تنظیم ہے اور اس کا مقصد خیبر پختونخوا اور جو دوسرے علاقے ہیں ان کے نوجوانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جہاں پر وہ اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، جہاں پر وہ لیڈرشپ کی صلاحیتیں حاصل کر سکیں، اور پھر اپنے دوست دوسری لڑکیوں کے ساتھ مل کر، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر معاشرے میں تبدیلی کے لیے کام کر سکیں۔
تو گلالئی، اس کا خیال آپ کو کیسے آیا اور شروع میں آپ کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟
اس کا خیال آپ کو ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جو عورتوں کے خلاف ہونے والے امتیازات ہیں وہ ہمارے ثقافت میں، ہمارے کلچر میں بہت ڈیپلی روٹڈ ہیں، جڑیں بہت گہری ہیں اس ڈسکریمنیشن کی۔ تو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں مختلف قسم کے، لڑکیوں کو مختلف قسم کے امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں جب اسکول میں پڑھتی تھی خود اس وقت میں نے دیکھا کہ میری عمر کی ہی جو دوسری لڑکیاں تھیں میرے نیبرہڈ میں یا اسکول میں، یا اکثر ہم اپنی فیملی کے اندر بہت چھوٹی عمر میں ان کو اسکول سے اٹھا لیا جاتا تھا، ان کو آگے پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا اس لیے کہ ان کی شادی کر دی جاتی تھی، یا ویسے ہی لڑکیوں کا پڑھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، تو بہت ساری لڑکیاں آگے نہیں جا سکیں۔ اور یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے بہت متاثر کیا، کیونکہ میں تعلیم حاصل کر سکتی تھی، لیکن مجھے پھر احساس ہوا کہ میں اس لیے تعلیم حاصل کر سکتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کو حق کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ پریویلیج کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جو لڑکیاں پریویلیجڈ ہوں گی وہ تعلیم حاصل کر سکیں گی، آگے بڑھ سکیں گی، اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکیں گی، لیکن جو لڑکیاں پریویلیجڈ نہیں ہیں وہ نہ تو خواب دیکھ سکتی ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتی ہیں اس معاشرے میں۔ تو اس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا، اور میں نے اور میری بہن نے سوچا کہ ہم ایک ایسی تنظیم بنائیں گے جس میں ہم معاشرے کی تبدیلی کے لیے کام کریں گے، اور ایک ایسا معاشرہ بنائیں گے جہاں پر لڑکیاں اپنے انسانی حقوق کو پریکٹس کر سکیں۔
کیا ویمن امپاورمنٹ یا خواتین میں شعور کی بیداری کے لیے اپنی تنظیم کا دائرہ کار آپ ایک صوبے سے پورے ملک میں بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟
جو ہمارا کام ہے ویسے تو اس کا امپیکٹ اگر ہم دیکھیں تو گلوبلی جاتا ہے، ساری دنیا کے اوپر اس کا امپیکٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں بہتر یہ لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں یا اویئر گرلز ہی کی تنظیم جائے اور وہ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں کام کریں، ہمارے خیال میں ہر جگہ پر، ہر علاقے میں بہت سارے نوجوان لیڈر موجود ہیں، اور میں بجائے کہ میں خود بلوچستان جاؤں مجھے وہاں کے لیڈرز کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔
آپ کو لندن میں ہونے والی ایک تقریب میں کامن ویلتھ یوتھ ایوارڈ فار ایکسلنس ان ڈیولپمنٹ ورک دیا گیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ جب آپ کو ایوارڈ دیا گیا تو اس وقت آپ کو خود کیسا محسوس ہو رہا تھا، اور وہاں پر اور کون سی نمایاں شخصیات موجود تھیں؟
اس میں تقریباً 100 نوجوانوں کو نامنیٹ کیا گیا تھا اس ایوارڈ کے لیے، اور اس میں سے صرف 4 نوجوانوں کو چنا گیا، اور ایشیا کے خطے سے مجھے چنا گیا تھا۔ ہماری ملاقات برطانیہ کی ملکہ الزبتھ سے بھی ہوئی، جس میں انہوں نے ہمارے کام کو بہت سراہا اور ایوارڈ کے اوپر مبارکباد۔ کامن ویلتھ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ موجود تھے، بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر موجود تھے، اس کے علاوہ دوسرے مختلف ممالک کے ہائی کمشنرز اور امبیسیڈرز وہاں پر موجود تھے۔ ایوارڈ لیتے وقت جو میرے جذبات تھے، میری سوچ اس وقت جو مجھے ایوارڈ دیا گیا تو اس وقت میری سوچ ان ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ تھی جن کو ابھی بھی اسکول جانے نہیں دیا جاتا، ان خواتین کے ساتھ تھی جو اپنے گھروں کے اندر اور معاشروں اور اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔
بہت شکریہ گلالئی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔
بہت شکریہ آپ کا سعدیہ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
to Kahani Pakistani with your host, Aisha Gilani. Speaking of awaz, us successful rock band ka lead singer turned solo pop artist ka safar bhi kaafi dilchasp raha hai. Harun Rashid, international music community mein recognition hasil karne ke baad, aaj aise projects pe kaam kar rahe hain jo ek positive social message deliver karte hain. Aur unmein intahai popular animated series Burka Avenger bhi shamil hai. Check this out.
Jab main university mein padh raha tha, business school mein, ek mandatory subject jo tha, mandatory subject was business ethics and morals. And ye bahut important subject hai, and I think US society has a strong code of ethics, and I believe it is necessary ki hum bhi ye cheez incorporate kare into Pakistani studies. Ek class hona chahiye, mandatory class where students study ethics and morals. I had a wonderful childhood in Islamabad. Islamabad is a very beautiful city. So I had a very happy childhood. And jo meri schooling thi, it was at the American School Islamabad mein. To kafi maza aata tha, kafi main active tha sports mein. Lekin us zamane mein, when I was 13, maine 13-14 age mein, maine apna ek kuch friends ke saath ek music band banaya tha school. तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ म्यूज़िक में. सो हम अपने जितने भी स्कूल फंक्शंस जो थे स्कूल में वहाँ परफॉर्म करते थे, एंड वी यूज़ टू गेट अ रियली गुड फीडबैक फ्रॉम एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द टीचर्स. सो वहाँ से मेरे दिल के अंदर ये दिस पैशन फॉर म्यूज़िक, दिस लव ऑफ म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी यंग एज. जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे थे वो अमेरिकन हाई स्कूल सिस्टम था. तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था कि हम वहीं से, दैट आई वुड गो फ्रॉम देयर टू एन अमेरिकन सिस्टम कॉलेज, और आई वेंट टू द जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी. माय ड्रीम वाज टू स्टडी म्यूजिक, लेकिन लाइक अ गुड पाकिस्तानी बॉय आई स्टडी बिजनेस फाइनेंस. जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी अबाउट द अमेरिकन सिस्टम, चार साल का कोर्स होता है फॉर योर बीबीए डिग्री. द फर्स्ट टू इयर्स उसमें जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस जियोग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री, कैलकुलस, जनरल सब्जेक्ट्स. एंड आई रियली एंजॉयड दैट बिकॉज आई फेल्ट दैट गेव मी अ वेरी स्ट्रांग बेस ऑफ जनरल नॉलेज. एंड व्हेन यू हैव अ स्ट्रांग बेस ऑफ जनरल नॉलेज, दैट कैन हेल्प यू इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ. So that is something very positive about the American education. Pakistan aane ke baad, even though I had studied business finance, I was always very keen to do music. Music was my passion, music was my dream, and I had I think I was able to utilize what I had learned at business school in the US to really focus my dream and pursue my goals. Very lucky ke jo fans hain and music lovers of Pakistan, unhone saath diya. It happened only because I came back to Pakistan. I have to say that.
Huh?
ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.
ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر سلمان تاراوالی. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.